بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله. شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیاری کتاب کو شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 66 پر بات کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والایمان بان الرجل اذا مرض اجره الله على مرضه. امام صاحب فرماتے ہیں، ہمارے ایمان ہے کہ بے شک جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی اس بیماری پر اجر عطا فرماتا ہے. اس کا اگلا پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 67، والشہید یأجره اللہ علی شہادتہ. اور شہید کو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت پر اجر عطا فرماتا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اللہ تعالیٰ کبھی بھی مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. وَيُجْرِ مَصَائِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّمْحِيصِ. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بعض مصیبتیں آزمائش کی شکل میں جاری فرماتے ہیں، تمحیص کے لیے، یعنی ان کی ثابت قدمی کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے. او لمضاعفة الاجر، یا اجر و ثواب کی مضاعفت اور زیادتی کے لیے. فقد اجریہ على المؤمن تكفيرا لخطاياه وتمحيصا له من الذنوب. اور بے شک اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں بعض مومنوں پر جاری فرماتا ہے ان کی گناہوں کے کفارے کے لیے، تاکہ یہ جو تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ اس مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوں. وتمحيصا له من الذنوب، اور گناہوں سے پاکیزگی کا ایک سبب ہو. وقد لا يكون له خطايا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس مومن کے کوئی گناہ نہ ہو. یعنی متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، مومن ہے، لیکن پھر بھی آزمائشوں کا شکار ہے. تو شیخ صاحب فرماتے، وقد لا يكون له خطايا، اور یہ ممکن ہے کہ اس کے کوئی گناہ نہ ہو. یہ مطلب یہ نہیں کہ معصوم ہے، گناہ کرتے نہیں، مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، صغیرہ گناہ جو وہ اعمال صالحہ سے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن عمدن کوئی گناہ نہیں کرتا. اگر کبیرہ گناہ کر بھی لیتا ہے تو اسے فوراً توبہ کر لیتا ہے. وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفعة درجاته، اور یہ ممکن ہے کہ اس مومن کے کوئی خطا نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص پر یا اس مومن پر بعض مصیبتیں یا بعض تکلیفیں آزمائش کے طور پر جاری فرماتا ہے، تاکہ اس مومن کے درجے بلند ہوں، بلندی درجات کے لیے. یعنی یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں مومنوں پر، دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو گناہوں کا کفارہ ہے یا بلندی درجات ہے. اگر یہ مومن گنہگار ہے، اس کے کوئی گناہ ہے، تو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور اگر متقی پرہیزگار ہے، گناہوں سے دور ہے، تو اس کے لیے یہ جو آزمائشیں ہیں بلندی درجات کا باعث بنتی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لأن اللہ كتب له درجة في الجنة. ذرا غور سے، بڑی پیاری بات ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لأن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ كتب له، اس بندے کے لیے لکھ دیا. کیا چیز لکھی ہے ذرا غور سے سنیں. كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله. ایسا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لیے لکھا ہے جنت میں، یہ بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک، بلندی تک پہنچ نہیں سکتا. اعمالوں کی کمی ہے یا کمزوری ہے یا سستی ہے، کچھ بھی سمجھ لیں آپ، تو اس کے اعمال اتنی نہیں ہیں کہ اسے اس جگہ تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے لیے، بلندی درجات کے لیے، بعض تکلیفیں، آزمائشیں جاری فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ جو ہے اس مقام تک پہنچ جائے جو مقام اللہ تعالیٰ اس بندے کو دینا چاہتا ہے. یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا خاص، سبحان اللہ، احسان ہے. ہم نہ سمجھیں، کئی لوگ ایسے ہیں تھوڑی سی آزمائش ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیے پریشانی کا ہونا ایک طبعی چیز ہے, ایک طبعی ریئیکشن ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, لیکن سر پکڑ کے بیٹھ جانا اور کوستے رہنا کبھی اپنے آپ کو, کبھی اپنی تقدیر کو, نعوذ باللہ, کبھی زمانے کو, کبھی, یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی تکلیف یا مصیبت جاری کی ہے تو آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے, شر سے بھی آزماتا ہے. زندگی 40-50 سال خیر میں گزر گئے, اگر بعد میں کوئی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی آزمائش ہے. اچھے حالات میں, خیر کی حالات میں بندہ کیا کرتا رہا؟ شکر کرتا رہا, چلو دیکھتے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کچھ تکلیف ہی آئیں, کئی لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں, شکر بھی عبادت, صبر بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایک نئی عبادت, ایک اور عبادت سے آزمانا چاہتا ہے کہ میرا یہ پیارا یہ عبادت کر سکتا ہے, اس پہ اتر سکتا ہے, جبکہ میرے اس بندے کا ایک خاص مقام ہے جنت میں, میرا بندہ پہنچ نہیں سک رہا اپنے اعمال سے وہاں تک. تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے جو صبر کے عبادت پہ صحیح اترتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصبر اجرهم بغیر حساب. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فیبتلیہ اللہ بالمصائب, بس اللہ تعالیٰ سے شخص پر بعض مصیبتیں جاری فرماتا ہے اور اسے آزماتا ہے, حتی یضاعف له الاجر, تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا جو اجر ہے اس کا مضاعفت ہو اور اجر میں زیادتی ہو. فیبلغ هذه المنزلہ, بس یہ بندہ جو ہے ان آزمائش پہ صبر کرتے ہوئے اس منزلہ کے منزلت اس مقام تک پہنچ جاتا ہے, اسے حاصل کر لیتا ہے. فالمؤمن على خیر, مومن ہمیشہ خیر پر ہی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولہذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن. یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے, اسے یاد کر لیں, حفظ لکھ لیں, حفظ کرنی, یاد کرنی حدیث. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن, عجب ہے مومن کے امر پر. مومن کی حالت جو ہے ایسی حالت ہے کہ تعجب ہوتا ہے, یعنی مومن عام بندہ نہیں ہے. تعجب کی چیز پہ ہوتا ہے؟ ہم کس پہ تعجب کرتے ہیں؟ جو کوئی چیز خصوصیت رکھتی ہے جس سے ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے نا, جو غیر طبعی چیز ہوتی ہے, جو ہمیں ملائم نہیں ہوتی. عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں یار اس میں کوئی نئی چیز ہے. سبحان اللہ. عجبا لامر المؤمن, کیا عجب بات ہے مومن کے امر میں. ان امرہ کلہ لہ خیر, بے شک مومن کا ہر معاملہ, ہر امر جو ہے اس کے لیے اس میں خیر ہے. سبحان اللہ. ان اصابته سراء فشکر کان ذلک خیر لہ, اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے, کوئی اچھے حالات ہوتے ہیں اس دنیا میں اس کے لیے, تو بس یہ مومن شکر کرتا رہتا ہے اپنے رب کا, تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے. اچھے حالات, کشادگی کے حالات, خیر کی حالت میں یہ مومن شکر کرتا رہتا ہے اپنے رب کا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ وَصَبَرَ كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ, اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی تکلیف یا کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو صبر کرتا رہتا ہے, اور صبر کرنا اس کے لیے خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ صرف اور صرف مومن ہی کے لیے ہے. یعنی اچھے حالات میں شکر کرنا اور برے حالات میں صبر کرنا مومن کے سوا کوئی کر نہیں سکتا, یہ بڑا کام, بہت بڑا کام ہے. دیکھیں ہماری زندگی میں کی دو صورتیں ہیں, دو حالتیں ہیں, یا تو اچھے حالات یا برے حالات. اچھے ہیں تو مومن کو پتہ میں نے کرنا کیا ہے اچھے حالات میں, برے ہیں تو تب بھی پتہ کہ کرنا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک نقشہ ہے زندگی گزارنے کا, مکمل نقشہ ہے. کہاں سے آیا ہے نقشہ؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی کا محتاج نہیں تھا کوئی شخص باہر سے اسے آ کے بتائے, کوئی دنیا کا کوئی سب سے بڑا دانشور آ کے اسے بتائے کہ تم نے کرنا کیا ہے. کیونکہ مومن ایمان کے نور سے زندہ رہتا ہے, علم کے نور سے زندہ رہتا ہے. اچھے حالات ہے تو شکر کرتا رہتا ہے، اور شکر زبان سے نہیں کرتا ہے بلکہ شکر کا حق ادا کرتا ہے۔ شکر کے تین مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے اپنے دل سے یقین کرنا کہ یہ احسان جو نعمت مجھے ملی ہے، یہ جو خیر ہی خیر میری زندگی میں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر کسی نے کوئی سفارش بھی کی ہے، کسی نے کوئی مدد بھی کی ہے، تو اسی کے کرم سے کیا ہے، اسی کی توفیق سے کی ہے، ورنہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے مدد کرتا ہے تو اللہ سے توفیق دے تاکہ وہ آپ کی مدد کرے۔ اور اگر کوئی اور دوسری مرتبہ جو ہے شکر کا، زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے، میں اقرار کرتا ہوں۔ دل سے یقین، زبان پہ اقرار، اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی شکر ہے زبان سے۔ اور تیسرا ہے جسم سے عمل کرنا۔ فرائض کی ادائیگی میں سب سے پہلے نظر آئیں گے آپ کو، فرائض کی ادائیگی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جتنا بندہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کتنا میں بڑا شکر گزار ہوں، اپنے آپ کو نماز میں دیکھ لے، یہ ٹیسٹ ہے۔ کوئی بندہ کتنا شکر گزار اپنے رب کا، اپنے رب کی نعمتوں کا، تو دیکھ لیں نماز کے ساتھ وہ کیسا ہے۔ اگر نماز جو اس پر فرض ہے با جماعت پر گھر میں پڑھتا رہتا ہے تو نہ شکرہ بندہ ہے، فرائض کی ادائیگی میں پیچھے ہے۔ مسجد میں پڑھے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا شکر کرنے والا ہے، کچھ کرنے والا ہے۔ اگر اقامت تک یا اس وقت پہنچتا ہے کہ کسی صف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھتا ہے نماز، شکر کرنے والا ہے کچھ۔ اگر پہلے صف کو چھوڑتا نہیں ہے تو سب سے بڑا شکر کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں بعض اوقات یعنی بزرگ ہی نظر آتے اکثر، جوان بہت کم نظر آتے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، پہلے صف میں اذان ہوتی، پہلے صف میں بیٹھے ہوتے، سبحان اللہ۔ اور کئی سالوں سے آپ کو نظر آئیں گے، ہمیش کی ہے ان کی عبادت میں، سبحان اللہ۔ بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ موحد متبع سنت کی ہم بات کر رہے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں۔ عمل سے، اعمل آل داؤد شکر سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آل داؤد اللہ کا عبد الرب کو شکر کرو عمل کرتے ہوئے، تو عمل کیا جاتا ہے۔ اور صبر کے بھی تین طریقے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا، فرائض کی ادائیگی پر صبر کرنا، کیونکہ بغیر صبر کر کے آپ فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، محرمات سے اجتناب کرنے کے لیے صبر کرنا، شہوت کو دبانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ تقدیر پر، بری تقدیر پر جو ہے جو مصیبتیں، ان پر صبر کرنا۔ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، 30% صبر کرتے ہیں صرف، باقی 70% ان کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم مصیبت آتے صبر کر لیتے ہیں بس، کہتے ہیں ہم بڑے صبر کرنے والے ہیں، نہیں، یہ ناقص صبر ہے۔ مکمل صبر کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی میں اگر واقعی صبر کرنے والے ہو تو فرائض کی ادائیگی میں سب سے پہلے، اور فرائض میں سب سے پہلے بات کیا ہے؟ توحید ہے، موحد ہے سب سے پہلے، دوسری اتباع سنت ہے، اور پھر نماز اور باقی چیزیں ہیں۔ یہ کسی نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام یہ پانچ بنیادیں ہیں، ارکان اسلام کون سے ہیں؟ پہلے نماز ہے، روزہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ وان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اتباع سنت ہے۔ پھر اقام الصلاة ہے، پھر اتاء الزکاة ہے، پھر صوم رمضان، وحج بلاد الحرم من استطاع الی سبیلہ، پھر حج۔ یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے۔ تو شکر کیسے کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، مومن حق ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وليس ذلك الا للمؤمن، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے، صرف مومن ہی صحیح صبر اور صحیح شکر کر سکتا ہے۔ جتنی ایمان میں مضبوطی ہے اتنی شکر و صبر مضبوطی ہوگی، جتنی ایمان میں کمزوری ہے اتنی ہی شکر و صبر میں کمزوری نظر آئے گی۔ اور یہ لازم اور ملزوم ہے، ممکن نہیں کوئی پکا مومن ہو اور شکر صبر میں کمزوری ہو، ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وليس ذلك الا للمؤمن، واضح ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمؤمن تصيبه المصائب، مومن کو مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں، وہ ہے من صالحہ، اور یہ مصیبتیں اس کے لیے خیر، اس کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، مصیبتیں بھی ہیں اور اس کے لیے بھلائی کا باعث بھی ہیں، اچھا اور خیر کا باعث بھی ہیں۔ اما ان اللہ یکفر بها خطایا، یا تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے اس کے گناہ معاف کر دے گا، گناہ جھاڑ دے، یعنی گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ واما ان اللہ یرفع بها درجاته، اور یا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان مصیبتوں سے بلندی درجات عطا فرمائے گا۔ اگلا پوائنٹ، والشہید یأجره اللہ علی شہادتہ، اور شہید کو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ والشہید هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار، شہید کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جسے قتل کر دیا جاتا ہے میدان جنگ میں کافروں کے خلاف جنگ اور قتال کرتے ہوئے، اسے کہتے ہیں شہید۔ يقاتل لتكون كلمة الله العليا، بشرط یہ کہ یہ مومن جو ہے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہا ہو، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے قتال کر رہا ہو، اگر وہ اس میدان جنگ میں اس پیارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس شخص کو کہتے ہیں شہید۔ وهذا يغفر الله له كل شيء، اللہ تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، الا الدین، مگر قرض کے، سوائے قرض کے۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن الدین حق للآدمی، کیونکہ قرض جو ہے وہ انسانوں کا حق ہے، مخلوق کا حق ہے۔ وحق الآدمی لا يسقط الا بأدائه له او سماحه عنه، اور جو مخلوق کا، جو لوگوں کا حق ہے، وہ صرف دو طریقوں سے ساقط ہوتا ہے، یا تو اس حق کی ادائیگی کر دی جائے، اور اگر ادائیگی نہیں ہوتی اس کے حق کی، جس کا حق ہے وہ اس شخص کو معاف کر دے اپنا حق اپنی زندگی میں، یا اس اگر وہ مر بھی جاتا ہے جس نے اس کا حق لیا ہے، اس کے مرنے کے بعد اگر وہ معاف کر دیتا ہے اسے، تب بھی اس کی معافی قابل قبول ہے۔ صاحب حق، یعنی آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اسے واپس نہیں کرتے اور موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اگر سب سے عظیم کام کرنے والا کوئی شخص ہو، اب شہادت سے بڑھ کر کیا ہے؟ یعنی اپنی جان ہتھیلے پہ لے جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کر دی، اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شہادت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے ایک چیز کے، قرض کے۔ یہ کیوں؟ انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ کے حق میں گناہ کرتا ہے، ایسا ہے نا؟ جو شراب پیتے کس حق میں گناہ کرتا ہے؟ زناکار ہے، بدکار ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، غیبت ہے، چغل خوری، جتنے بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کس کے حق میں گناہ ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں۔ تو شہید کے اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ اپنا حق کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہے۔ اگر مخلوق کا کوئی حق ہے کسی کو، اچھا قرض اس کی ایک مثال ہے، اگر کسی کو ناجائز قتل کر کے آیا ہے، ہم حدود اور تعزیرات پڑھ رہے ہیں فقہ میں، اگر کسی کو ناجائز قتل کر کے آیا ہے اس کا کیا ہے؟ جو اللہ کا حق ہے، کیونکہ مقتول کی کتنی ہے؟ تین حقوق ہوتے ہیں نا، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے معاف ہو گیا، ولی الدم کا حق ہے وہ جانے معاف کرے نہ کرے، جو مقتول کا حق ہے اس کا کیا ہوگا؟ مقتول کا حق باقی رہے گا، لیکن کیونکہ شہید ہے اللہ تعالیٰ اسے، اس مقتول کو اتنی عطا فرمائے گا کہ مقتول اس قاتل کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو پکی بات۔ اچھا، رہ گئی بات قرض کی، تو اس کے اگر تو دنیا میں اس کی ادائیگی ہو چکی ہے زندگی میں تو الحمدللہ، اس لیے قرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی، یاد رکھیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے واللہ، میں کئی ایسے لوگ جانتا ہوں جو جن کے پاس ہے قرض واپس کرنے کے لیے، لیکن اچھا کل دیتے ہیں، اچھا اگلے مہینے دیں گے، اور فضول خرچ پہ کبھی موبائل لے لیا، کبھی فلان چیز لے لی، کبھی تحفہ لے لیا، کبھی کیا لے لیا۔ اللہ کے بندے، قرض تمہاری گردن میں ہے، اگر شہادت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تب بھی یہ شہادت لٹکی ہوتی ہے، اس کا اجر نہیں مل جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو، یا تو قرض کی ادائیگی سے جان چھوڑ اپنی زندگی میں، اگر نہیں ہو سکتا تو دوسری کیا صورت ہے؟ صاحب قرض جو ہوا معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرتا اور اسے بھی موت آ جاتی ہے، پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اب قتل سے تو بڑھ کے نہیں ہے قرض نا، جیسے کہ اس مقتول کو راضی کرتا ہے، صاحب قرض کو بھی راضی کرے گا، جہاں تک کہ اس شہید کی شہادت جو ہے اس کا اجر مل جائے گا۔ لیکن کتنی عرصہ رہے گا؟ سبحان اللہ. اس لیے جو قرض کا معاملہ ہے, یعنی دو احادیث بڑی خوفناک ہیں واللہ. ایک یہ حدیث کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی رہے جب تک قرض کی ادائیگی نہ اس کی طرف سے, اور دوسری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا جس کے اوپر دو دینار, صرف دو دینار قرض تھا. اب مقام دیکھیں, جب تک کہ ایک دوسرے صحابی نے ذمہ داری نہیں لی, دو دینار قرض کی ادائیگی کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو قرض کا معاملہ میرے بھائیو بڑا, اور قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ قرض کے تعلق سے ہے. آپ دیکھیں ذرا, اور ہم قرض لیتے ہیں, اب لینے کے لیے پھر ہمیں پروانی ہوتی نا, بس کہیں سے مل جائے, اچھا مل گیا, اب دینے کے لیے کبھی سوچتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی ناانصاف اپنے ساتھ زیادتی ہے, سب سے واللہ سب سے پہلے اپنے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. موت اچانک آئے گی, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو نوٹ بھی نہیں لکھتے, وصیت نہیں لکھتے, پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے, کیا لینا ہے, کچھ پتہ نہیں. اچھا لینے کی الگ بات ہے کیونکہ وارثوں کو ملنا ہے, جو دینا ہے لوگوں کا. اس لیے جب بھی کسی سے کوئی قرض لو, کم سے کم بندہ ایک نوٹ جو لکھے اپنی بیوی کو یا بڑے بیٹے کو دے کے, میں نے فلاں شخص سے اتنا قرض لیا ہے اور اس کی ڈیٹ کب ہے, ڈیو ڈیٹ جو ہو وہ بھی بتا دینی ہے, اگر مجھے پہلے موت آ جائے تو یہ اس کا قرض کی ادا کرنی ہے, یہ لازمی ہے, یہ کوئی عام بات نہیں, معمولی بات نہیں, ہم نہیں کر رہے, بارک اللہ فیکم. تو شخص فرماتے ہیں وحق الآدمی لا يسقط الا بأدائه له او سماحه عنه, اما الذنوب التي بينه وبين الله فان الله يغفرها جميعا بالشهاده في سبيل الله عز وجل. مگر جو اس قرض کے علاوہ جو اور, یعنی جو گناہ کرتا رہا ہے یہ شہید جو ہے, تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ معاملہ بندے اور رب کے بیچ کا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا حق جو ہے اس شہید کے یہ معاف کر دیتے ہیں جب کہ اس بندے نے اللہ کے راستے میں شہادت اپنی جان دی اور شہادت حاصل کی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں هناك شهداء لكن ليسوا شهداء المعركة, اور دوسرے قسم کے بھی شہید موجود ہیں لیکن یہ وہ شہید نہیں ہیں جو میدان جنگ میں جنہیں شہادت نصیب ہوتی ہے. مثال کے طور پر کلمیت بالطاعون فهو شہید, جسے طاعون کی بیماری سے موت آ جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے جسے طاعون کی بیماری سے موت لاحق ہوتی ہے اسے بھی شہید, یا وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون ماله او عرضه او اهله فهو شہید, جو اپنے مال کے دفاع کرتے ہوئے, عزت کی دفاع کرتے ہوئے, اپنی آبرو اور اہل خانہ کی دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے. والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغريق شهيد عند الله عز وجل, اور جسے اچانک موت حاصل ہوتی ہے کسی حادثے سے, اچانک موت آ جاتی ہے, جیسا کہ آگ لگنے سے جل کر جو مر جاتا ہے یا جو غرق ہو کے مر جاتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید ہیں. یعنی له اجر الشہید, ان سے کیا مراد ہے؟ ان سب سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی شہید کا اجر ہے, جو میدان جنگ میں جو قتال کرتے ہوئے مر جاتا ہے اللہ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے جو مر جاتا ہے, جو اجر اس کے لیے ہے, ان لوگوں کا بھی اتنا ہی اجر ہے, صرف شہادت کا اجر ہے, اس لیے شہید کہا گیا ہے. وليس هو مثل شهيد المعركة في الاحكام, لیکن جو جنگ میں شخص شہید ہوتے میدان جنگ میں, جو اس کے لیے احکام ہی, وہ ان کے لیے احکام نہیں ہے. ان کے لیے کیا احکام ہے؟ شخص فرماتے ہیں بل يغسل ويكفن ويصلى عليه, جو یہ شہید ہیں طاعون سے مرنے والا یا آگ میں جل کر مرنے والا یا غرق ہو کے مرنے والا وغیرہ جو ہے, ان کو بھی شہید کہا گیا, یعنی اجر شہید کے برابر کا اجر ملے گا ان کو بھی, لیکن ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے, کفن بھی دی جاتا ہے, ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اما شہید المعرکہ تھی فانہ لا یغسل, لیکن جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا, ولا یکفن, اسے کفن بھی نہیں دیا جاتا, ولا یکفن بغیر ثیاب التي قتل فيها, اسے کفن نہیں دیا جاتا, بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے انہیں کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے, اور اسے غسل نہیں دیا جاتا, بلکہ جو خون ہے اس خون ہی کے ساتھ اسے دفن کر دیا جاتا ہے. ولا یصلی علیہ, اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی, ویدفن بدمائه, اپنے خون میں ہی اسے دفن کر دیا جاتا ہے. یہ احکام ہیں شہید کے, واللہ اعلم. اگلا پوائنٹ نمبر 68, امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والایمان بان الاطفال اذا اصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك ان بكر بن اخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. امام بربهاري رحمه الله فرماته والايمان هم رأي ايمان هيك بان الاطفال اذا اصابهم شيء في الدنيا في دار الدنيا يألمون، ہمارے ایمان ہے کہ بچوں کے بے شک بچوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے دنیا میں تو انہیں اس تکلیف کا درد بھی ہوتا ہے. وذالک، اور یہ بات اس لیے کی ہے کہ ان بکر بن اخت عبد الواحد، بکر عبد الواحد کا بھانجا جو ہے، قال اس نے یہ کہا لا یعلمون کہ بچوں کو کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی درد نہیں ہوتا، وکذبا اور اس نے جھوٹ بولا. شيخ صالح بن حفظ الله فرماته هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول إن الأطفال لا يألمون. يا مسألة ایسا ہے کہ امام بربهاري رحمه الله نے اس کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا ہے کہ ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں جب وہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کو کوئی درد نہیں ہوتا. وهذه ذكرها ليرد على هذا الرجل، اور یہ اس لیے بیان فرمائے امام بربهاري رحمه الله نے تاکہ اس شخص کا رد کر جس کا نام لیا گیا ہے. وهذا الرجل يقال انه من الخوارج، وہ کہا گیا کہ یہ بندہ جو ہے بکر بن اخت عبد الواحد جو ہے یہ خوارج میں سے ہے، خوارج میں سے بندہ یہ تھا. والخوارج عندهم اعجب من هذه الاقوال التافهه، اور خوارج کے اگر بات سنیں گے آپ یعنی ان بیہودہ باتیں سے فضول باتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ کو عجیب باتیں نظر آئیں گی. بسبب جہلہم وبسبب تعلمہم، ان کی جہالت اور تعلم کی وجہ سے یعنی علم کا دعوی کرنے کی وجہ سے. ولذالک فالطفل اذا اصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجد، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بچوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بچے کو جب کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ درد کے بارے روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، روتا بھی ہے اور مدد کے لیے پکارتا بھی ہے. وهذا دليل على انه يتالم، اور یہ واضح دلیل ہے کہ بچے کو بھی درد محسوس ہوتا ہے. هذا شيء مشاهد ومحسوس، اور یہ چیز جو ہے مشاہد ہے اور محسوس ہے. لكن هذا الرجل عنده افكار شاذة، لیکن یہ شخص جو ہے اس کے پاس شاذ افکار ہیں، عجیب نظریات ہیں. ومن هذه المسألة، اور ان میں سے یہ مسئلہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، خوارج اور معتزلہ وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، درد نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بچہ غیر مکلف ہے اور تکلیف درد ہے، اور درد کیونکہ جو مکلف ہوتا ہے تو جی درد جو اسے پہنچتا ہے تو اس کے گناہ کو کفارہ ہوتا ہے، اور بچے تو ہوتے بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، تو ان کو درد کیوں محسوس ہوتا ہے؟ تو عقلیہ کہتے ہیں کہ درد محسوس نہیں ہونا چاہیے، عقل کا تقاضا ہے. اس لیے یہ فضول باتیں بھی بعض لوگوں نے کی ہے. عجب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں فضول بات ہے، بھائی بچے کو جب گرتا ہے سر پہ چوٹ لگتی ہے تو اسے درد نہیں ہوتا، فضول بات ہے کہ نہیں؟ لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے عام بات ہے نا. اچھا جب بچے کو ٹھوکر لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے تو روتا کیوں ہے؟ اگر درد نہیں ہوتا تو روتا کیوں ہے؟ اور پتہ کہ چھوٹے بچے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ رونا ہے. بچے کو بھوک لگی ہے، اب کیسے، بے زبان بچہ ہے، بولنے کی طاقت رکھتے نہیں، ابھی پیدا ہوا ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اگر اس کو درد بھوک محسوس نہیں ہوتا تو کیسا پتہ چلے گا ہمیں بھائی بچہ بھوکا ہے کہ نہیں، بھوک سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ تو درد کا ہونا بچے کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ تو عقل بھی یہی کہتے کہ فائدہ مند، کہ لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں. اصل میں بچے کو چوٹ لگتی ہے روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ بتاتا ہے مجھے کوئی تکلیف ہے، وہ روتا ہے تو ہم اس کا علاج بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ، ان لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بچے معصوم ہیں ان کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو غفور رحیم ہے اور ان کے کوئی گناہ نہیں جو جھڑیں گے، گناہ تو مکلفین کے ہیں جو بالغ اور عاقل ہیں. ان کے تو عقل مانتی ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے تو گناہ جڑ جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس سے بھی گناہ، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ عقل کے تقاضے سے بھی تولا جائے تب بھی درد ہونا چاہیے. اور اگر آپ دوسری بات دیکھیں، کیونکہ جیسے کہ پہلے گزر چکے پچھلے پوائنٹ میں، کہ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا تو کیا ملتا ہے اسے؟ بلند درجات ہوتے ہیں. تو ان کی عقل یہ کیوں نہیں کہا کہ ان بچوں کو بلند درجات ملیں گے جنت میں؟ اور جو بچے بچپن مر جاتے، جو مومن بچے بچپن مر جاتے ہیں، پتہ کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں. کہاں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی کون سا آسمان ہے؟ ساتواں آسمان ہے سبحان اللہ، جہاں پر آسمان کا کعبہ ہے، البیت المعمور، 70,000 فرشتہ ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، زندگی بھر طاقے میں دوبارہ موقع نہیں ملتا ان کو، اتنی عظیم اللہ کا گھر ہے. تو یہ بچے جو ہوتے ہیں جب یہ مر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوتے ہیں، تو بلندی درجات ان کے ہیں. تو یہ عقل کی بات جہاں سے لوگ لے کے آئے ہیں، عقل سے ہی مار کھائی ان بیچاروں نے، کیونکہ اگر قرآن اور سنت کو چھوڑ کر انسان کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، واللہ ٹھوکروں کے علاوہ اور گمراہی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچتی. اس لیے جو بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے آپ اسے قرآن سنت پہ تولیں. عقل مانے نہ مانے، عقل تو ویسے مسکین ہے، حقیر اور فقیر ہے. ہم کتنے کامل ہیں ہمیں پتہ ہے، ہماری عقل بھی اتنی کمال کی ہے. تو شریعت کے سامنے کوئی چیز چلتی نہیں ہے. جب اللہ کا پیغام آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، تو سر جھکا کے اسے تسلیم کرنا چاہیے. اب عقل مانتے نہیں مانتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.